صلي وأسلم على حبيبه ونجيبه وخيرة خلقه وحافظ سره ومبلغ رسالاته بشيرا ونذيرا سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم وعلى أهل بيته الأطيبين الأطهرين الأنجبين المعصومين المقدومين لا سيما بقية الله في الأرضين وعلى الخصوص سيدنا ومولانا وسيد شباب أهل الجنة وسيد الشهداء أبا عبد الله الحسين عليه السلام السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين صلوات الله وسلامه عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين لن تبردوا أبدا. ہم ایک موضوع کو لے کر گفتگو کر رہے تھے, شارٹ طریقے سے انتہائی مختصر انداز میں ہم نے اس چیزوں کو ڈسکس کیا ہے. اب اس کا تیسرا حصہ جس کے اوپر ہم گفتگو کریں گے وہ یہ ہے کہ واقعہ کربلا اور واقعہ عاشورہ کے آخر فوائد کیا ہوئے, کیا نتائج نکلے, اس کے آثار کیا ہیں, کیا فائدہ ہوا اس قربانی کا, اس عظیم قربانی پیش کرنے کا. یہ صرف اور صرف ایک دفعہ ہم فائدے کو کے اوپر ہو سکتا ہے ایک اس زاویے سے اس انداز سے کوئی گفتگو کرے, خود امام عالی مقام اور آپ کے گھرانے کو کیا فائدہ ہوا. یہ واضح ہے شہادت پیش کی دین خدا کی حفاظت کے لیے, لیکن اس کا اسلام کے لیے, مسلمانوں کے لیے, انسانوں کے لیے اور خاص کر مسلم سوسائٹی اور مسلم معاشرے کے لیے, دین کے لیے اس کا کیا فائدہ ہوا. اور امام عالی مقام کا جو ہے جتنا بھی لشکر ہے, قیادت سے لے کر لشکر کے سپاہیوں تک, حتیٰ کہ جو لشکر کے سپاہی نہیں ہیں, چھ ماہ کے بچے تک شہید کر دیے جائیں, اس کے بعد جو باقی لشکر کے اندر خواتین عصمت و طہارت بچتی ہیں یا امر الہی اور مصلحت خداوندی کی وجہ سے امام وقت جو کہ امام علی ابن الحسین زین العابدین و سید الساجدین علیہ السلام ہیں, وہ جو ہے بیمار ہوتے ہیں, جس کی وجہ سے بیمار ہونے کی وجہ سے ان کے اوپر مبارزہ اور مقابلہ ساقط ہو جاتا ہے شریعت اعتبار سے. اور جو تیسرے امام جو اس واقعہ کربلا میں موجود تھے وہ جو ہے امام محمد باقر علیہ السلام تھے, جو چار یا پانچ سال کی عمر طیبہ رکھتے تھے اس وقت. لہذا یہ سوال ہے کہ اس طرح کی عظیم قربانی جو عسکری اعتبار سے ہمیں یہ نتائج نظر آتے ہیں, تو اس کے پھر فوائد کیا ہوئے, اس کے بعد کیا ہوا, آج تک کیا ہو رہا ہے, یا جو ہم دعوے کرتے ہیں کہ امام علی مقام قربانی دینے کے بعد تا قیام قیامت تک جو ہے ہمیشہ حسین زندہ ہیں, حسین زندہ باد, یہ ہم جو نعرے لگاتے ہیں, یہ جو ہم خطابت میں بیان کرتے ہیں, اس کے حقائق کیا ہیں, اس کے پس منظر میں کیا چیزیں ہیں, یہ صرف ایک جذباتی نعرہ ہے. کیونکہ جو عاشقان حسین ہیں, جو نواسے رسول کے ماننے والے ہیں, ظاہر ہے کہ ہر قوم اپنے ہیرو کی تعریف کرتی ہے. آپ یورپ کو اندر دیکھیں, اسی ہٹلر کے بھی تعریف کرنے والے ملیں گے, موسولینی کے بھی تعریف کرنے والے ملیں گے آپ کو. آپ کو جو ہے کارل مارکس, جس جو دین کا مخالف تھا اور دین کو ایک ڈرگ اور افیوم اور نشہ کہتا تھا جس کی وجہ سے امتیں سو جاتی ہیں, اس طرح کا بڑا الزام لگاتا تھا, اس کی تعریف کرنے والے بھی آپ کو ملیں گے. ہٹلر جس نے گاجر مولی کی طرح انسانوں کا قتل عام کیا ہے, پورے یورپ کو اس نے تہس نہس کر دیا, ریشیا تک پہنچا, اس کے بھی فالوورز آپ کو ملیں گے, اس کے بہت سارے نظریات کے حامی بھی ملیں گے, وہ بھی اپنے ہٹلر کی تعریف کرتے نظر آئیں گے, موسولینی کی تعریف کرتے نظر آئیں گے, چنگیز خان, ہلاکو خان, آپ جتنے اگر آپ جائیں ان بیلاروس اور یہ ریشن جو آزاد ریاستیں ہیں, یہاں پر آپ چلے جائیں اور جہاں سے ہلاکو خان کی مومنٹ شروع ہو گئی تھی, وہاں پہ جا کے دیکھو, ہلاکو خان کا دن مناتے ہیں, فخر کرتے ہیں. تو مطلب یہ کہ ہر قوم اپنے ہیرو کی تعریف کرتی ہے. تو ہم پر یہ الزام لگایا جا سکتا ہے اور لگایا جا رہا ہے اور لگایا جاتا رہا ہے اور آئندہ بھی لگایا جاتا رہے گا, ہم ان الزامات کی بات نہیں کرتے جو کسی غرض و مرض کی وجہ سے لگائے جاتے ہیں، جنہوں نے سچائی کو ماننا ہی نہیں ہے، جن کے سامنے دو جمع دو چار اگر ان کے مزاج کے مطابق نہ ہو تو انہیں زبردستی انہوں نے پانچ کہنا ہے یا تین کہنا ہے، چار کے طور پر انہوں نے ماننا نہیں ہے. جو دلیل اور منطق اور لوجک اور عقلانیت سے بہبیرا ہیں، دور ہیں، ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ جو ہے چڑھتے ہوئے سورج سے بھی انکار کرتے ہیں. ان کے سامنے مولا متقیان نے فرمایا ایسا ہے جیسے پتھر سے جا کے سر ٹکرانے والی بات ہے. ہم ان کی بات نہیں کر رہے، ہم ان کی بات کر رہے ہیں جو دلیل و منطق رکھتے ہیں، جن کے سامنے دلیل کو پیش کیا جائے تو قبول کرنے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہے، مزاج کے اندر ایک انصاف پسندی موجود ہے، عقل کو استعمال کرنے کا ہنر وہ جانتے ہیں. صرف اور صرف جو ہے اندھے لوگ نہیں ہیں کہ جیسے آبا و اجداد سے چیزیں آئی تھی اسی کو قبول کیا، یا جیسا ان کا مکتب یا ان کا بزرگ یا ان کا جو ہے ہیرو کہتا ہے اسی کو سچ کہا بغیر سوچے سمجھے. ہم ان کی جو ہے ہم ان لوگوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. لہذا ان سوالات کا جواب بترتیب متعدد آنے والے جلسات میں اور مناسبات میں انشاءاللہ تعالی کوشش کریں گے کہ اس کے بارے میں کچھ ٹیکنیکل زبان میں کچھ چیزیں پیش کی جائیں، تاکہ اسی ٹیکنیکل زبان کے سہارے کے ذریعے سے تمام تر موضوع کو کھولتے وقت ہم بھی جو ہے اپنی دلیل کو دلیل کی طرح پیش کر سکیں. صلوات بر محمد و آل محمد. ہم نے تاریخی پس منظر واضح کر دیا تھا گزشتہ دو جلسات کے اندر کہ ہو کیا رہا تھا. 50 سال کا عرصہ گزرا ہے اور اللہ کے رسول کی وفات کے بعد امت غلط پٹری پہ چڑھائی گئی، جس پٹری نے امت کو اس دین خداوندی کی طرف لے کے نہیں جا رہی تھی جو دین خداوندی اللہ کے رسول لے کر آئے تھے. امت ڈی ٹریک ہو گئی تھی، غلط ٹریک پہ گئی تھی، غلط پٹری اور غلط ٹرین کے اوپر امت نے سواری کی تھی بعد از جو ہے رسول گرامی اسلام کی وفات کے بعد. اور اس کا انجام یہ ہوا کہ صرف یہ اقتدار حکمرانی اور سیاسی پہلو سے امت ڈی ٹریک نہیں ہوئی تھی، غلط راستے پر نہیں گئی تھی، غلط پٹری نہیں چڑھی تھی، بلکہ عقیدتی اعتبار سے بھی دقت کیجئے گا اہم ہے. ایک دفعہ ممکن ہے کہ سیاسی جو قبلہ ہے وہ بدل جائے، ایک دفعہ مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ سیاسی رجحان بدل گیا، سیاسی معیارات بدل چکے ہیں، لیکن دینی معیارات موجود ہیں، دینی قدریں، دینی اصول و ضوابط، دینی جو پیمانے ہیں جو اللہ کے رسول نے تعلیم دیے تھے، جو قرآن مجید نے تعلیم دیے تھے، وہ برقرار ہیں اپنی جگہ پر، انہیں کوئی دھچکا نہیں پہنچا ہے. وہ اصلی دین، خالص دین، پیور دین، پیور قرآن مجید کی تفسیر، رسول گرامی اسلام کی احادیث کی تفسیر وہ اپنی جگہ موجود ہے. صرف حکمرانی جو حکمران ہیں وہ بدل چکا ہے، خلافت ملوکیت میں بدلی ہے وغیرہ وغیرہ. ایک دفعہ یہ صورتحال ہوتی ہے، ایک دفعہ نہیں، صورتحال ایسی نہیں ہوتی. مسئلہ صرف سیاسی انحراف کا نہیں ہے، قیادت اور سیاسی قیادت اور حکمرانی کے منحرف ہونے کا نہیں ہے. حکمران منحرف ہیں، مسئلہ یہ نہیں، حکمران منحرف ہیں اور رعایا کو بھی منحرف کر رہے ہیں. جو خود کو خلیفہ رسول اللہ کہہ رہا ہے وہ امت رسول اللہ کو بھی انحراف کی طرف لے جا رہا ہے. کن حوالوں سے؟ عقیدے کے اعتبار سے بھی، فکر کے اعتبار سے بھی، سماجی جو پیمانے ہیں، تعلقات کے پیمانے، انسان منہی سے انسان اس معاشرے میں زندگی گزارتا ہے اور اکٹھا گزارتا ہے، اور اس سماجیات کا، اس سوشل لائف کا، اس سوشل زندگی کے کچھ پیمانے اللہ کے رسول نے دیے ہیں، کچھ طرز طریقے دیے ہیں، خانوادے سے لے کر، فیملی سے لے کر وہ شروع ہوتے ہیں، سوشل لائف تک کی طرف آتے ہیں، پھر بعنوان رعایا حکمران، اسلامی حکمران خلیفۃ اللہ فی الارض کے ساتھ، ولی اللہ یا اللہ کے نمائندے کے ساتھ ایک تعلق بنتا ہے. یہ سب کچھ تباہ و برباد کیا جا رہا تھا. صرف مسئلہ سیاسی انحراف کا نہیں تھا، اقتدار کے یا صاحبان اقتدار کے، صاحبان اقتدار دینی اعتبار سے بھی، قرآن مجید کی من پسند تفسیر کرنا، تفسیر برائی کرنا، احادیث نبویہ پر پابندی لگانا، اور ایسی جعلی احادیث گڑنا جو حکمرانوں کے مزاج کے لیے سوٹ کرتی ہیں، اچھی لگتی ہیں، بھلی لگتی ہیں، ان کے فائدے کے لیے ہیں، ان احادیث پر پابندی لگا دینا، بہانہ بنانا، قرآن متروک ہوگا۔ اگر حدیث نبوی زیادہ بیان ہوگی تو لوگ قرآن کی طرف توجہ نہیں کریں گے۔ جیسے کہ اذان سے حی علی خیر العمل کو ہٹاتے وقت ایک دلیل اور ایک منطق اور ایک اجتہاد کیا گیا، کہا کہ ہم میدان جنگ میں ہیں، جنگ لڑ رہے ہیں، سارے عرب ہیں۔ معلوم ہے کہ حی علی خیر العمل کا مطلب عربوں کو تو پتا ہے، اردو ترجمے میں پڑھتے ہیں۔ کہا کہ لوگ میدان جنگ میں لڑ رہے ہیں، یا تو جو ہے فارس کی قوت کے ساتھ لڑ رہے ہیں یا روم کی قوت کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں۔ اب ایسے جنگ کے میدان میں جس کو ہم نے، ہمارے مبلغین نے، سرکاری مبلغین نے ان کو کہا ہے سب سے بڑا عمل خیر جنگ کرنا ہے، اس وقت ان مشرکین کے ساتھ، ان آتش پرستوں کے ساتھ جنگ کرنا ہے، اس ایک ایسی صورتحال میں اگر مؤذن کھڑا ہو جائے اور کہے خدا سب سے بڑا ہے، ہم گواہی دیتے ہیں کہ خدا وحدہ لا شریک ہے، ہم گواہی دیتے ہیں، وہ الی آخری کرتے کرتے یہاں پہنچے، کہو آؤ عمل خیر کی طرف، تو لوگ کہیں گے اچھا مؤذن نے اذان دیا اور کہہ رہا ہے آؤ عمل خیر کی طرف، ہم تو خیر کا عمل جو ہے یہ جنگ لڑنا سمجھ رہے تھے، اس سے ہٹ کر بھی کوئی خیر کا عمل ہے جو نماز ہے، تو بھائی اس کو چھوڑ دو، اس کو لے لیتے ہیں، یہاں پر تو جان کا خطرہ بھی ہے۔ یہ ایک عجیب قسم کی روشن خیالی تھی، یہ عجیب قسم کا ایک نظریہ تھا، جبکہ یہ عمل خیر اس عمل خیر کے لیے قوت بخشتا ہے، طاقت بخشتا ہے، ہمت بخشتا ہے، جرأت بخشتا ہے، مزید ایمان بخشتا ہے، مزید استقامت بخشتا ہے۔ لیکن حکمران صاحب کے ذہن میں یہ خیال ذہن میں آیا کہ کہا کہ بھائی اس جملے کو ہٹا دو، یہ موقع ٹھیک نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں آؤ بھائی عمل خیر کی طرف، وہ چھوڑ کے ادھر آ جائیں گے۔ پھر ہم نے یعنی دو اسلامی فرضوں کے درمیان موازنہ کرتے ہوئے ایک کو دوسرے پر ترجیح دینے کے لیے من پسند اجتہاد کرنا، ذاتی اپنی اجتہاد کو، اس کو کہتے ہیں اجتہاد بے مقابلے نص، نص اور وحی کے مقابلے میں اپنی رائے کو پیش کرنا، وہ یہ باطل اجتہاد ہے۔ جو کہ جائز اجتہاد ہے وہ کیا ہے، اس وحی کی، وحی کے مسائل کو انکشاف کرنے کا نام اجتہاد ہے۔ جو آج ہمارے فقہاء و مجتہدین کرتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں، اللہ کے حکم کو انکشاف کر کے بیان کرتے ہیں، نہ کہ اللہ کے حکم کے مقابلے میں اجتہاد کرتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہم تقلید نہیں کرتے، وہ علاقے ڈائریکٹ امام زمان، خیر یہ جہالت کی وجہ سے ہے، نہ دلیل و منطق کی وجہ سے، یہ کوئی علمی بات نہیں ہے جس کے اوپر انسان ڈسکس کرے۔ پرانے زمانے میں اخباری ہوا کرتے تھے، اصولی ان کے مقابلے میں تھے، دلیل اور منطق سے بات ہوتی تھی، علم بمقابلہ علم تھا، دلیل بمقابلہ دلیل تھا۔ یہاں اس وقت جہالت ہے، یہاں اس وقت میں نہ مانوں ہے، یہاں اس وقت وہ پتھر ہیں جس کے ساتھ جا کر سر ٹکرانا پڑتا ہے، جو کہتے ہیں کہ ہم ڈائریکٹ امام زمانہ کی تقلید کرتے ہیں۔ امام زمانہ کی اولاً تقلید نہیں ہوتی، اطاعت ہوتی ہے براہ راست، وہاں امام ہوتا ہے اور ماموم ہوتا ہے، امام ولی ہوتا ہے اور اطاعت ہوتی ہے اس کی، اطاعت کا یہاں پر مفہوم موجود ہے، نہ کہ جو ہے تقلید کا مفہوم۔ بہرحال صلوات بر محمد و آل محمد۔ بس صورتحال یہ تھی کہ اسی لیے مولا کائنات نے اپنے دور میں، حتیٰ یہ مسئلہ مولا کائنات کے دور میں آغاز ہوا تھا اس کا، آپ دیکھیں مالک اشتر کو جو خط لکھا، عثمان ابن حنیف کو جو بسرے کے والد تھے مولا کے، اس کو جو خط لکھا، محمد ابن ابی بکر کو جو مولا نے خطوط لکھے ہیں، حتیٰ معاویہ اور مولا کے درمیان جو خطوط کا تبادلہ ہوا ہے، آپ ان کو دیکھیں مولا متقیان مسئلہ خلافت کو اتنی زیادہ وہ نہیں کر رہے ہیں، چھیڑ نہیں رہے ہیں، کہہ رہے کہ مسئلہ صرف خلافت کا نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت ایک اموی دین پھیلایا جا رہا ہے، محمدی دین کے مقابلے میں اموی دین آ رہا ہے، مکہ و مدینے سے پھیلنے والے اسلام کے مقابلے میں ایک نیا ورژن آ گیا ہے، ایک نیا ماڈل۔ کہاں سے آ رہا ہے یہ؟ دمشق کے اندر سے، شام کے اندر سے، شام کا اسلام، شام کے اسلام کی تفسیر، اسلام محمدی کے مقابلے میں اسلام اموی، یہ مسئلہ ہے۔ کہہ رہے ہیں ہمارے سامنے مسئلہ کسی شخص کا مسند خلافت پر قبضہ کرنا، یہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کہہ رہے ہیں اس مسئلے سے نمٹا جا سکتا ہے، لیکن یہ جو امت کو ایک نئے ماڈل کا اسلام دیا جا رہا ہے، ایک نیا قسم کا اسلام کی تعلیمات آ رہی ہیں، قرآن کی نئی تفسیر، احادیث نئی نئی گڑی جا رہی ہیں، پرانی احادیث کی نئی تفسیر، یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ عقیدے کے اندر، ثقافت کے اندر، فکر کے اندر، سماجی معاملات کے اندر، لوگوں کے ایک دوسرے سے تعلق کے درمیان، لوگوں کے خدا کے ساتھ تعلق کے درمیان، یہ جو مسائل آ رہے ہیں یہ بڑے خطرناک ہیں۔ اس سے کلی طور پر دین کی پوری تصویر بدل رہی ہے، دینی مفاہیم، دینی تعلیمات ایک من گھڑت قسم کی شکل اور شیپ میں اور تفسیر و تشریح میں سامنے آنے لگی ہیں، یہ خطرناک چیز ہے۔ اس وقت اصل دین کو بچانا ضروری ہے۔ ٹھیک ہے کہ قرآن محفوظ ہے، ٹھیک ہے کہ قرآن ناطق موجود ہے، لیکن قرآن ناطق اور قرآن صامت کی تفسیر کس بنیاد پر کی جا رہی ہے؟ احادیث نبویہ کی تفسیر، اس کی ایک چھوٹی سی مثال ہے، جیسے کہ میں کئی بار کیونکہ یہ بات پہلے کر چکا ہوں تو آسان ہے، اسی کو میں مثال بیان کرتا ہوں۔ جنگ صفین میں جناب حضرت عمار یاسر شہید ہو گئے، جب شہید ہو گئے تو شام کے لشکر میں ہلچل مچ گئی، کہا کہ بھائی او ہو، ہم سب نے سنا تھا اللہ کے رسول سے کہ اللہ کے رسول نے عمار یاسر کے بارے میں فرمایا تھا، یا عمار ستقتلک فئۃ باغیہ، اے عمار تمہیں ایک باغی گروہ قتل کرے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے عمار، ہم نے قتل کر دیا عمار کو، لہذا ہم اس کے ذمہ دار ٹھہرے، ہم باغی ہیں اللہ کے۔ باغی کا مطلب کیا؟ دین سے باہر نکل گئے ہیں ہم، دین خداوندی اور دین محمدی کے خلاف، قرآن کے خلاف ہم بغاوت کر رہے ہیں۔ بھائی ہتھیار پھینک دیا، بہت سنے، کہا بھائی ہم نے نہیں لڑنا، ہم غلطی پر ہیں، ہمیں یاد آ گیا اللہ کے رسول کی۔ فوراً یہی عمر آس آ گیا جو معاویہ کا رائٹ ہینڈ تھا اور بڑا چالاک اور مکار، لیکن درعین حال انتہائی بزدل اور ڈرپوک انسان تھا۔ یہ آیا اور اس نے ایک ٹوسٹ کرنا شروع کر دیا۔ دیکھیں معاملات کو، یہ ہے جو خطرناک چیز ہے، آج بھی موجود ہے یہ خطرات۔ میں اس لیے شروع سے کہا تھا، امام نے فرمایا تھا انا قتیل العبرہ، اور فرمایا انا قتیل العبرہ، ابرا اور ابرا، میں نے گزشتہ جمعے میں غالباً اس پر گفتگو کی تھی، ابرا کا مطلب ہے آنسو، ابرا کا مطلب ہے آنسو۔ آنسو فرمایا کہ جو بھی میرے قتل کے بارے میں سنے گا یقیناً وہ جو ہے گریہ ہونے لگے گا، آنسو نکلیں گے، دکھ پہنچے گا، اسے تکلیف محسوس ہو، آنسو اشارہ ہے دکھ اور تکلیف اور اس حزن کے احساس کا۔ پھر فرمایا انا قتیل العبرہ، مطلب کیا؟ کہا کہ یہ جو واقعہ کربلا ہوا کہ امت پیغمبر ہونے کی دعوے دار اس گروہ نے فرزند پیغمبر کو 50 سال کے عرصے میں رسول کی وفات کے قتل کرنے کے لیے تیار کیسے ہوئی ہے امت، کیسے اتنی بڑی جرأت ان کے اندر پیدا ہوئی، لہذا اسے سیکھنے کی ضرورت ہے۔ اور پھر یہ کیسا ہوا کہ نواسے رسول قیام کرے اپنے اہل و عیال کے ساتھ، لیکن مکہ مدینہ یمن بصرہ کوفہ شام کے اندر یہ جو پورا جو ہے حتی ایران فتح ہو چکا تھا، حتی روم کے اندر، افریقہ کے اندر، یہ سارے مسلمان اپنی جگہ بیٹھے رہے، کوئی قافلہ نہ بن رہا۔ جب کاروان حسینی 6-7 مہینے لگے نا، 6-7 مہینے کے سفر کے اندر کوئی بڑا کاروان نہیں بن سکا، گلی کوچوں سے دیہاتوں سے لوگ اکٹھے نہیں ہو گئے نواسے رسول کی مدد کے لیے، کوئی بھی نہیں آیا اس قافلے کے ساتھ چلنے کے لیے، کوئی تیار نہیں ہوا اپنے کھیت و کھلیان کو چھوڑے، اپنے اہل و عیال کو چھوڑے، اپنی کھجور کے باغات کو چھوڑے، اپنے مال و مویشیوں کو چھوڑے، فرزند رسول کے ساتھ ہو جائے۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ پتہ چلے اہل مدینے کو کہ اللہ نواسے رسول نکلے ہیں مدینے سے اپنے اہل عیال کو لے کر، تو پورے مدینے کو ساتھ نکلنا چاہیے تھا، یہ اپنا رسول اللہ آپ جا رہے ہیں تو پھر ہمارے یہاں بیٹھنے کا فائدہ کیا ہے؟ امام وقت آپ، ولی وقت آپ، ہادی برحق آپ، اس وقت جو ہے آپ ہیں جو نجات کی کشتی ہیں، آپ ہیں جو ہدایت کے چراغ ہیں، جب چراغ ہدایت جا رہا ہے، نجات کی کشتی چل پڑی ہے، تو ہم نے یہاں بیٹھ کر کیا کرنا ہے کھیتوں کھلیان اور مویشیوں اور اپنے اہل و عیال کے ساتھ؟ نہیں فرمایا کہ ہمارا لحم کا لحمی و دم کا دمی، نہیں فرمایا کہ سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم وولی لمن والاکم وعدو لمن عاداکم، یہ ہم تو صبح شام یہ کہتے ہیں آپ کا دشمن ہمارا دشمن، ہم تو مطیع امام ہیں، اطاعت امام کا جو ہے حق بھی یہی ہے، ہمیں تو یہاں پر رکنا نہیں چاہیے تھا۔ لہذا یہ جو تلخ واقعات ہیں، یہ جو مسائل ہیں، اس لیے کہ فکر بدلی گئی تھی۔ وہاں سفین نے کیا کہا؟ کہا کہ آپ لوگ غلط تفسیر کر رہے ہو اس مسئلے کی، اللہ کے رسول نے حدیث فرمائی، وہاں میں نے بھی سنی ہے، وہ ٹھیک ہے، حدیث صحیح ہے، حدیث کو سمجھو، حدیث کیا بیان کرنا چاہتی ہے؟ اصل میں حدیث درست کہہ رہی ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو سوال یہ ہے عمار کو اس میدان جنگ میں لے کر کون آیا ہے؟ آپ دیکھیں زیرکی، دیکھیں چالاکی، دیکھیں عمار کو لے کر کون آیا تھا میدان جنگ میں؟ ہم نے لایا عمار کو؟ ہم نے تو نہیں لایا، کون لے کر آیا ہے؟ وہ تو علی لے کر آیا ہے۔ تو ذمہ دار کون ہے عمار کو میدان جنگ میں لا کر قتل کروانے کا ذمہ دار؟ ہم نہیں ہیں، وہ سامنے والا لشکر ہے جو علی ابن ابی طالب کا لشکر ہے، وہ ذمہ دار ہے۔ وہ عمار کو نہ لاتے تو عمار مارا ہی نہ جاتا، لانے والے وہ ہیں، ذمہ دار وہ ہیں، اپنی تلواریں اٹھاؤ، یہ باطل کا لشکر ہے، ہم حق پر ہیں، ہم جو ہے خون خلیفہ کے خون کیا کہتے ہیں طلبگار ہیں، ہم سارے خلیفہ کے لیے اٹھے ہیں، لہذا آپ کو پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے، ہم اصل میں وارث ہیں، ہم نے لے کے چلنا ہے، عرب کا سب سے بڑا قبیلہ ہم ہیں، ہم بنی امیہ ہیں، یہ غلط جا راستے پر ہیں، ذمہ دار عمار کے قتل کے ذمہ دار یہ لوگ، ایک دم غلط تشریح احادیث، ایک دم سے غلط تشریح احادیث۔ وہ مشہور واقعہ بھی آپ کے ذہن میں، میں صرف آپ کے ذہن کو ملا رہا ہوں اور انہی مثالوں کو پیش کر رہا ہوں جو پہلے سے آپ کے ذہن میں ہیں تاکہ تیزی سے ہم آگے بڑھ سکیں۔ جناب ابو ہریرہ، ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے ساری احادیثیں ان کی غلط ہیں، ابو ہریرہ کی ساری حدیث غلط بھی نہیں ہے لیکن بہت ساری غلط ہیں، زیادہ تر غلط ہیں، اور ابو ہریرہ کے ہر حدیث پر اس لیے آنکھیں بند کر کے اعتبار کرنا مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، پوری سارا کچھ جو ہے پیچھے بایوگرافی اور تمام جو ہے جو راویان ہیں اس کو چیک کرنا ضروری ہے، متن حدیث اور سند حدیث دونوں کو چیک کرنا ضروری ہے۔ یہ حضرت جناب ابو ہریرہ صاحب یہ اتنے سادہ قسم کے بندے تھے، کوئی شخص آیا وہاں پر پیاز بیچنا چاہتا تھا، اس کے پیاز بک نہیں رہے تھے، خراب ہو رہے تھے، گرمی کا موسم تھا، وہ جا کے ابو ہریرہ کو کہتا ہے جناب علی کیا نہیں چاہتے ہو آپ خدمت کریں میرے ساتھ، ایک خدمت بجا لائیں۔ کہا کہ کیوں نہیں، میں کرنا چاہوں گا، میں تو صحابی رسول ہوں اور میں تو خدمت کرنا ہے، یہ تو سعادت ہے میرے لیے۔ کہا دیکھو میں اکے سے آیا ہوں، اتنے سارے پیاز ہیں، گرمی میں یہ سارے سڑ جائیں گے اگر کچھ دن پڑے رہیں گے، کسی طرح میرے ان پیاز کو بکھواؤ، میں آپ کو بھی کچھ اس میں سے شیئرنگ کروں گا۔ اور آپ نے، میں ایک جو ہے نا بندے خدا کی، ایک امت پیغمبر کے جو ہے سے تعلق رکھنے والے، ایک فرد کی خدمت بھی ہے، فوراً کھڑا ہو گیا، ایک جھوٹی حدیث گاڑ دی، اے لوگو جس نے اکے کے پیاز مکے میں کھائے میں نے اللہ کے رسول سے سنا تھا اسے جنت میں اتنی جگہ ملے گی، یہ صورتحال بنی ہوئی، اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگا لیں کہ دینی مفاہیم کہاں جا رہے ہیں، دینی تفسیر کہاں، اموی دین آ رہا ہے، اموی دین، عمری برانچ آف اسلام۔ آج بھی ہے نا، امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے فرمایا تھا اپنے وفات سے پہلے، کئی تقاریر ہیں ان کی، خطابات ہیں، فرمایا تھا کہ دیکھیں آج بھی دو برانڈ کے اسلام ہیں، بلکہ ہمارے لیے اس وقت خطرہ تیسرے برانڈ کا بھی شروع ہو چکا ہے۔ ایک وہ ہے جو اسلام محمدی ہے، اس لیے دیکھیں اسلام ناپ یعنی خالص پیور اسلام، ایک وہ ہے جو اسلام ہے جو دوسرے جس کی تفسیر کرتے ہیں، جسے اسلام امریکائی کا نام دیا، آج اسلام تشیع برطانوی کا خطرہ بھی ہے ہمارے سامنے۔ عباد اللہ، اوصیکم بتقوی اللہ ونظمی امرکم، اس خطبے میں بھی اسی موضوع کو کنٹینیو کرتے ہیں اور چند منٹ صرف آپ کے جو ہے زحمت دیں گے، اور یہ انشاءاللہ موضوع جاری رہے گا۔ پس سید الشہداء علیہ السلام جب قربانی دے رہے تھے تو مسئلہ صرف یہ نہیں تھا کہ شام کے حکمران کو مسند حکمرانی سے اٹھا کر پرے پھینکنا ہے، صرف اتنا ایشو نہیں تھا، یہ مسئلہ نہیں تھا، دین محمدی کو جو حقیقی اسلام ہے اور جو اموی اسلام ہے، دوسرے الفاظ میں محمدی اسلام، محمدی اسلام کی تشریح، تفسیر، وضاحت، احادیث کی وضاحت، قرآن مجید کی تفسیر، تعلیمات محمدی کو واپس زندہ کرنا، اور اس کے مقابلے میں جو اموی اسلام کی تشریح اور تفسیر سامنے آئی ہے، اس کے درمیان ایک حد فاصل واضح طور پر دکھانا ضروری تھا، کیونکہ لوگوں کی حالت پتا تھی کہ لوگوں کی حالت یہ ہے کہ عقلوں پر تالے لگائے ہوئے ہیں، ایمان کے آگے رکاوٹیں کھڑی کی ہیں، جیسے کہ سید الشہداء علیہ السلام نے فرمایا، پہلے بھی عرض کر دیا تھا، فرمایا تھا کہ میری باتوں کا، میرے خطبوں کا، میں امام معصوم ہوں، ولایت تکوینی کا حامل بھی ہوں، ولایت تشریعی کا حامل بھی ہوں، میں معصوم ہوں، عصمت و طہارت کا حامل بھی ہوں، میں چاہوں تو کرامات بھی انجام دے سکتا ہوں، لیکن اس کے باوجود میری باتوں کا تمہارے اوپر اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو اثر نہ ہونے کی وجہ کیا ہے؟ اثر نہ ہونے کی جو وجہ وہاں پر امام معصوم نے فرمایا، کہا لقد ملئت بطونکم بحرام، کہا کہ آپ نے اپنے پیٹ جو ہے نا حرام سے بھر دیے ہیں، اب وہ اتنے بھر گئے ہیں کہ 50 سال کے اندر اب آپ کی وہ حرام آپ کا فکر بھی بن گئی ہے، آپ کی سوچ بھی بن گئی ہے، آپ کا اخلاق بھی وہیں بن گیا ہے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا بھی وہیں بن گیا، طرز فکر، سوچنے کا انداز سب کچھ اسی طرح بن گیا ہے، ایک بڑی ری سائیکلنگ کی ضرورت ہے۔ آپ نے ایمان کو سلا دیا ہے، سچائی کو آپ نے دبا دیا ہوا ہے، ایک ری سائیکلنگ کی ضرورت ہے، ایک تازگی کی ضرورت ہے، دوبارہ سے اس کو پروان چڑھانے کی ضرورت ہے، اور یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے کہ آپ کو جھنجھوڑا جائے، پورے معاشرے کو، پورے مسلمان، صرف پورے مسلمان نہیں، پورے انسانی ضمیر کو جھنجھوڑا جائے، اور یہ کیسے ممکن ہے؟ ایک ہی راستہ ہے، کہ مقدس لہو کے چھینٹے خوابیدہ ضمیروں پر پڑے جس کے بعد جو ہے وہ اٹھ کھڑے ہو جائیں. اور ایسا ہی ہوا, جس کے بعد انہیں اموی اسلام اور حقیقی محمدی اسلام کے درمیان فرق ان کے لیے واضح ہو جائے. پس سید الشہداء علیہ السلام, اگر یہ کربلا واقعہ کربلا نہ ہوتا, اسی طرح سلسلہ چلتا رہتا, آپ دیکھیں مسلمان لکھاریوں کو چھوڑ دیں, غیر مسلمان لکھاریوں کو دیکھیں آپ, غیر مسلمانوں نے جو تاریخ اسلام کے اوپر ریسرچ کی ہے وہ دیکھیں آپ, وہ کیا کہتے ہیں, جو کہ نیوٹرل ہوتے ہیں تقریباً, مگر یہ کہ وہ جو غرض و مرض رکھنے والے مستبشرین ہیں ان کی بات نہیں کر رہا. جو واقعاً ایک تاریخ دان ہے, جس کو اس سے کوئی دینا نہیں ہے کہ کس مذہب کا ہے, کس عقیدے کا ہے, کس فرقے کا نہیں, وہ صرف تاریخ کو جیسے ہے وہ ایسی اسی طرح لے کے آتا ہے, اس کو انالائسس کرتا ہے, تجزیہ و تحلیل کرتا ہے. آپ اس کو اٹھا کر دیکھیں تو کہنے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر واقع کربلا کے بعد واضح طور پر خطوط واضح ہو رہے تھے, فرق واضح ہو کے نظر آ رہا تھا. تب جا کر اہل مکے کو پتا چلا کہ جس کو ہم نے اسلام سمجھا ہوا 50 سال کے عرصے میں, یہ اسلام کی درست تفسیر نہیں ہے, یہ دین کی درست تشریح نہیں ہے. تب جا کر اموی اسلام اور محمدی اسلام کے درمیان لوگوں کو فرق ہونا شروع ہو گیا, کہ لوگ سمجھنے لگے کہ اموی اسلام یہ ہے, خالص پیور اور محمدی اسلام یہ ہے. اور واقع کربلا کے بعد ایک اور انداز سے پہچان سامنے آ گئی, حسینی اسلام اور حسینی دین, کربلائی اسلام, کربلائی دین, اور اس کے مقابلے میں آنے والا اسلام, اس کے مقابلے میں آنے والی تشریح اور تفسیر دین, جو آج بھی چل رہا ہے, آج بھی اسی طرح قائم و دائم ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں مختلف شکل و صورت میں یہ دونوں چیزیں سامنے موجود ہیں. حقیقی اسلام اپنی طرح موجود ہے آب و تاب کے ساتھ, مقابلے میں دوسرا اسلام بھی کبھی کبھی سر اٹھاتا ہے, کبھی آپ دیکھتے ہیں انہی کو القاعدہ کی شکل میں سر اٹھاتا ہے. عسکری اعتبار سے اگر دیکھنا ہے, فکر کے اعتبار سے دیکھنا ہے تو بہت جگہوں میں نظر آئے گا. میں وہ جو تحریکیں ہیں جو عسکری حوالے سے اٹھی ہیں میں ان کو مثال بطور مثال پیش کر رہا ہوں. القاعدہ کی شکل میں نکلتا ہے جو بربریت ہے, وحشیت ہے دین کے نام پر. ایک وقت ہے نا کہ ہٹلر نے, کہ ہٹلر کسی دین کے نظریے کے نام پہ تو نہیں کر رہا تھا نا, ہٹلر تو اپنے اقتدار کے لیے کر رہا تھا. نازیزم اس کی پارٹی تھی, نازیزم ایک اس کے ذہن میں ایک سوچ تھی, یا جو ہے اس کے اندر تھوڑی سی ریسیزم اور نجات پرستی آ گئی. اس نے کہا کہ صرف قوم جرمن کے علاوہ کسی کو زندہ رہنے کا حق حاصل نہیں ہے, ہم نے پوری اس پہ حکمرانی کرنی ہے. ہلاکو خان اور چنگیز خان نے قتل عام کیا, کیا اس کے پیچھے کوئی دینی موٹیو تھا, کوئی دینی عنصر تھا, کوئی دینی سبب تھا؟ ان کی کسی مقدس کتاب نے یہ کہا تھا؟ ان کی کسی دینی مقدس تشریح اس کے پیچھے موجود تھی؟ ایسی نہیں تھی. موسولینی کو آپ دیکھیں, اسی طرح صورت حال ہے. جتنے بربری جو قوم, انہوں نے بربریت اسی سے نکلا ہے جو ہزاکو کی ٹیم کا حصہ تھے, اس کے لشکر کا حصہ تھے, جو بربری کہتے ہیں, اس کے پیچھے کوئی دین ہے نہیں ہے. لیکن یہ جو القاعدہ اٹھی ہمارے پاس, دہشت گرد گروہ, ٹیررسٹ گروپ, اس کے پیچھے ان کے پاس موٹو کیا تھا؟ ہم عرب ہیں, عربوں کو پوری دنیا پہ حکمرانی کرنی چاہیے, یہ نظریہ تھا؟ یا وہ کیا کہہ رہے تھے؟ قرآن ہمیں کہتا ہے, اللہ کے رسول کی حدیث نے یہ فرمایا, قرآن کی تشریح یہ ہے, قرآن کی تفسیر یہ ہے کہ اگر دشمن کا بندہ ہاتھ میں آ جائے, اردن کا قصاصبہ پائلٹ, تو اسے زندہ ہالی ووڈ کے فلموں کی طرح آگ جلاؤ. یہ بھائی کیوں جلایا آپ نے؟ کہ تو یہ تو اللہ کے رسول نے بھی کیا تھا, یہ تو قرآن مجید کی فلاں آیت کے حکم پر ہم نے عمل کیا ہے. کیوں لوگوں کو زندہ آپ بیڑ بکریوں کی طرح کاٹ رہے ہو, ان کے گلے معصوم بچوں کے ذریعے کرواتے ہو, معصوم بچوں کے سامنے ماں باپ کو کاٹتے ہو, ماں باپ کے سامنے معصوم بچوں کو اس طرح پیڑ چاک کرتے ہو, ان کے گردنیں کاٹتے ہو, ان کے سینے چاک کر کے بنی امیہ کی طرح ان کے اندر سے دل نکال کے چباتے ہو, یہ حرکتیں کیوں کرتے ہو؟ کہتے ہیں یہ تو دین نے لکھا ہے, دین نے کیا تھا, یہ تو قرآن کہہ رہا ہے. دین کے نام پر بنی امیہ یہی کام کر رہے تھے. آج بھی کنفیوژن موجود ہے نا بہت سو کے لیے, آج بھی بہت سے ہیں جو اس کی تشریح و تفسیر کرتے ہیں, موجود ہے. اگر امام عالی مقام ایک جو ہے نتیجہ اور آثار بیان ہوا, ابھی بہت سارے ہیں, پوری لسٹ ہے جس کو ہم نے ڈیٹیل میں گننا ہے, اور اس پر میں اپنے جو آپ کی زحمتیں تمام کرتا ہوں. اگر نواسہ یا رسول وہ مقدس لہو کی قربانی نہ دیتا, اور اس کے بعد آپ کا خانوادہ مبلغین و مبلغات کی طرح اس قربانی کے پیغام کو جگہ جگہ نہ, دیکھیں شہادت ایک مسئلہ ہے, وارث شہادت کو بھی اسی طرح اس خون شہادت کو لے کر جو ہے اس کی تاثیر اور اس کے اثرات کو پہنچانا بھی ہے، پھیلانا بھی ہے، یہ بہت اہم ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ شہادت ایک مرحلہ تھا۔ اگر وہ ایرانی شاعر ہیں آغائے آغاسی، خدا رحمت کرے اس دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا ایک شعر ہے، کہا کہ کربلا در کربلا می مرد اگر زینب نہ بود۔ بہت عجیب شعر ہے یہ، کیونکہ کربلا کربلا میں ہی رہ جاتا، کربلا وہیں پر ختم ہو جاتا اگر زینب نہ بود، اگر ثانیہ زہرا نہ ہوتی۔ تو لہذا جو ہے امام عالی مقام نے جو سب سے پہلا کام کیا، سچے کھرے پیور خدائی اسلامی محمدی اسلام اور اموی من گھڑت تشریح والے اسلام کے درمیان کیا کیا، فرق کو واضح کر دیا۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ پروردگار تیرے حضور دس بدعا ہیں، پروردگار ہم بندگان گنہگار ہیں، بندگان خطاکار ہیں، پروردگارا تیرے نبی رحمت کی امت ہے، پروردگارا اس کی آل و عطرت کے ماننے والے ہیں، پروردگارا ہمیں قرآن و عطرت کی معرفت میں ترقی عنایت فرما، پروردگارا ہمارے گھروں کو قرآن و عطرت کی معرفت سے منور فرما، پروردگارا ہماری نسلوں کو قرآن و عطرت کی معرفت سے منور فرما، پروردگارا ہمیں حقیقی معنوں میں تولا اور تبرا کرنے کی توفیق عنایت فرما، پروردگارا ہمیں مفہوم تولا اور مفہوم تبرا سمجھنے کی توفیق عنایت فرما، پھر اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا میرے امام مظلوم نے سن 61 ہجری میں اپنے اہل و عیال کے ساتھ جو عظیم قربانی دی تھی، پروردگارا اس قربانی کے بعد جو فرائض ہمارے اوپر طور تاریخ کے اندر نسل در نسل ہمارے اوپر لاگو ہوتے ہیں، ان فرائض کو ادا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ اپنے امام کی قربانی کی حقیقت کو، اس کی مقصدیت کو سمجھنے کی ہمیں توفیق عنایت فرما۔ پروردگارا مومنین جو دامِ درہمِ سخنِ قدمِ دنیا بھر میں